أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشهدين. طه، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑیں، مگر یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو. یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. رحمان عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوا. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. اور اے مخاطب، اگر تم بات زور سے کرو تو اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو بھی اور بہت چھپی ہوئی چیز کو بھی. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے اور بعض احباب کی خواہش اور رغبت سے اور حضرات اکابر حضرت صدر صاحب مدظ اللہم العالی کی ترغیب کے طور نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے محرم سن 1433 ہجری سے درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا. محرم سن 1433 ہجری کے سال کی ابتدا سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ سورہ کہف سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو سورہ کہف کی تکمیل ہوئی، پھر سورہ مریم مکمل ہوئی، اور آج الحمدللہ سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوا ہے. اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سورت کے بارے میں یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی صورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابتدائے بعثت میں جو صورتیں نازل کی گئیں ان میں سے یہ سورہ طٰہٰ بھی ہے، اور بلکہ مسند دارمی میں اور سنن کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، یعنی نہ آسمان پیدا ہوئے تھے نہ زمینیں پیدا کی گئی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سنائی پڑھی۔ تو جب فرشتوں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سنی تو فرشتے بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کے اوپر یہ سورتیں نازل کی جائیں گی، اور یہ بھی کہا کہ طوبیٰ لاجواف تحمل ھذا، کہ وہ سینے کتنے مبارک ہوں گے جو ان سورتوں کو اٹھائیں گے، یعنی یہ سورتیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، اور یہ بھی فرمایا فرشتوں نے کہ طوبیٰ لألسنة تتکلم بھذا، کہ وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی کہ جو یہ سورتیں تلاوت کریں گی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ گویا یہ وہ سورتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوح محفوظ میں تو لکھی ہوئی تھیں، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا وہ سارا کا سارا لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے۔ تو لوح محفوظ میں یہ قرآن بھی موجود تھا، اس لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو جب یہ سورتیں سنائی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زبان وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی جو یہ سورتیں پڑھیں گی، وہ سینے کتنے مبارک ہوں گے کہ جو ان سورتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، اور وہ امت کتنی مبارک ہوگی جس پر یہ سورتیں نازل کی جائیں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی شروع کی آیات نازل ہوئیں، اور سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہوا، اور سورۃ المزمل اور دوسری آیات دوسری سورتیں نازل ہوئیں، انہی میں یہ سورہ طٰہٰ اور بھی نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید کی ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے، بلکہ تمام مفسرین نے لکھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور دوسرے تمام حضرات نے، کہ یہ وہ سورت ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نازل ہونے اسلام لانے کا سبب بنی ہے، اور سب نے وہ واقعہ لکھا ہے جو کئی حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی مرتضی، حضرت بلال حبشی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے قریب ترین لوگ تھے وہ مسلمان ہونے شروع ہوئے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 4 سال یا 5 سال گزر گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے تو میں اس کو 100 اٹھنیاں دوں گا۔ تو عمر فاروق جو تھے وہ پہنچے اس کے پاس اور کہا کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا کہ تم اس وعدے کی ضمانت لیتے ہو اگر میں یہ کام کر دوں؟ کہا بالکل ضمانت لیتا ہوں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر دوں. چنانچہ وہ روانہ ہوئے. راستے میں نعیم ابن عبداللہ النحام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ان سے ملے. تو انہوں نے کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. تو نعیم ابن عبداللہ النحام نے کہا کہ وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں. کہا اچھا. تو ان کا ذہن ادھر سے پھیرا اور جناب یہ اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف روانہ ہوئے. ان کی بہن جو تھی وہ فاطمہ تھی، اور ان کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل تھے، جو بنو عدی سے یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے اوپر کے چچا زاد بھائی بھی بنتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا سعید ابن زید ابن عبر ابن نفیل سے، اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اگر آپ عشرہ مبشرہ کے نام پڑھیں تو ان میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ آخری نام جو ہے وہ حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ عنہ کا ہے. تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اوپر سے رشتہ ملتا ہے. تو جب عمر فاروق نے یہ سنا کہ میری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی بہن کے گھر میں کی طرف روانہ ہوئے، اور گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو ان کو اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن مجید کے پڑھنے کی. اور وہاں ایک صحابی تھے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر پچھلی مجلس میں اس سے پچھلی مجلس میں گزرا ہے. تو یہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی کو اور ان کی بہن کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، سورہ مریم کی آیات. عمر فاروق جو تھے وہ باہر کھڑے رہے کچھ دیر، اور پھر اس کے بعد دروازہ کھلوا کے اندر داخل ہوئے. تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ تو چھپ گئے ڈر کے مارے، کیونکہ عمر فاروق کی شدت اور سختی مشہور تھی. تو وہ تو چھپ گئے، اور بہن اور بہنوئی سامنے تھے. تو انہوں نے بہن اور بہنوئی سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کچھ ٹالنے کی کوشش کی مگر یہ نہیں مانے، اور کہا کہ مجھے بتاؤ. اور اس کے بعد مارنا شروع کیا اپنے بہنوئی کو، اور جب بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہو گئیں. اس پر بہن اور بہنوئی نے کہا کہ عمر تم کچھ بھی ہمارے ساتھ کر لو، لیکن یہ اسلام ہم نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن تم کچھ بھی ہمارے ساتھ کر لو، لیکن ہم اس دین برحق کو اب چھوڑنے والے نہیں ہیں. عمر فاروق پہ بڑا اثر ہوا کہ میں نے اتنا مارا ان کو، اور بہن اور بہنوئی جو ہیں ان کا سر بھی کہتے ہیں پھٹ گیا تھا ان کی بہن کا، اور وہ کسی قیمت پر اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. تو ان کی بہن حضرت فاطمہ نے کہا کہ تم مشرک ہو، نو غیر مسلم ہو، اور ہم تمہیں وہ قرآن مجید کی آیات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تم غسل کرو تو پھر دے دوں گی. خیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا انہی کے گھر میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ان کی بہن اور بہنوئی کو ہدایت کا. جب غسل کر لیا تو کہا اچھا وہ اب صحیفہ لے کر آؤ، لکھی ہوئی وہ لے کر آؤ آیات. تو وہ آیات یہ سورہ مریم کی آیات تھی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. اور پھر آخر میں جب یہاں پہنچے، آخر میں نہیں بلکہ اس رکوع کے آخر میں جب یہاں پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے ایک دم متاثر ہو گئے، اور محسوس ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت پر غیر معمولی اثر ہوا ہے. ادھر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکل کر آئے اور کہا کہ اے عمر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. عمرین عمر ابن الخطاب مراد تھے، اور دوسرا عمر ابن ہشام ابو جہل وہ مراد تھا کہ یا اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. تو خباب ابن الارت نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے اور تم مسلمان ہو جاؤ گے. عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. چنانچہ عمر فاروق جو تھے وہ روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے. حضرت ارقم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اور ان کا گھر تھا، اور وہیں یہ دین کی مجلس ہوا کرتی تھی، اور وہیں پانچوں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، اور مسلمانوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے قریب میں جا کر نماز پڑھ سکیں. چند افراد تھے اور چاروں طرف مخالف تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دار ارقم میں پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی چھوٹی سی جماعت تھی، انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، سید و شہداء، آپ کے چچا جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے. عمر فاروق نے دروازہ کھلوایا، لوگوں نے بتایا کہ عمر آئے ہیں. تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی بری نیت سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا خاتمہ کریں گے. خیر، دروازہ کھول دیا گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. عمر فاروق جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد پھر باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد کہا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا آدمی ایسا ہے کہ جو پورے مکہ میں واقعات کو سب سے زیادہ شہرت دینے والا ہو، کہ وہ واقعہ سنے فوراً سب جگہ پھیلا دے. تو کہا کہ جمیل ابن معمر ہے. وہ آدمی ایسا تھا، اس کو کوئی بات پتہ چلتی تھی تو ادھر کی ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، منٹوں میں وہ کہیں سے کہیں مشہور کر دیتا تھا، گویا کہ آج کل کا میڈیا تھا وہ. تو وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ تجھے میں یہ بتاتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. وہ تو دوڑا، اور دوڑ کے اس نے جناب چاروں طرف اعلان کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزر رہے تھے، لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور مارنا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم صابی ہو گئے ہو، یعنی دین سے نکل گئے ہو، پرانے دین سے. کہنے میں صابی نہیں ہوا ہوں بلکہ میں مسلمان ہوا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو میں نے اختیار کیا ہے. وہاں لوگ ان کو مار رہے تھے کہ عاص ابن وائل السہمی جو ہے وہ وہاں سے گزرا، اس کے ذکر بھی پیچھے گزر چکا، اس کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن وہ عاص ابن وائل السہمی جو تھا وہ بڑا مالدار، اپنے علاقے کا بنو سہم کا سردار تھا، اور بنو سہم اور بنو عدی میں، بنو سہم جو عاص ابن وائل کا قبیلہ ہے اور بنو عدی جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، ان دونوں میں یہ بڑی آپس میں دوستی بھی تھی. تو عاص ابن وائل جو تھا وہ دوست تھا عمر فاروق کا. اس نے جب دیکھا کہ لوگ عمر فاروق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھا اور کہا کہ میں ان کی زندگی کی ضمانت لیتا ہوں، تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اور کہا کہ اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو بنو عدی اور بنو سہم سارے مل کر تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اپنے قبیلے اور عمر فاروق کے قبیلے کا ذکر کیا. خیر وہاں سے تو عمر فاروق روانہ ہوئے لیکن بعد میں لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا. چنانچہ وہ واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب و اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا کیا واقعہ ہوا. اور اس میں یہ واقعہ نقل کیا کہ لوگوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا عمر فاروق کے مکان کو, اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے گھر کے گرد جمع ہیں اور میرے والد کو تلاش کر رہے ہیں اور میرے والد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو عمر کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا, اگر تم نے عمر کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. کہتے ہیں جب لوگوں نے اس کی یہ بات سنی تو سب لوگ بکھر گئے, ہمارے گھر کا محاصرہ چھوڑ دیا. میں نے ابا جی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے, کہا یہ عاص ابن وائل السہمی ہے, میرا دوست ہے. تو یہ واقعہ ہوا کہ سورہ طہٰ سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, اور سورہ طہٰ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور یہاں مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی, وہ بھی بڑے کام کی بات ہے اور سننے والی بات ہے, اور وہ بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں مروی ہے. حضرت سعید ابن زید ابن عامر ابن نفیل, جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک جملہ کہا انہوں نے, اور کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا اور یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ عمر فاروق جو تھے اسلام لانے کی وجہ سے مجھے باندھ کے مار رہے تھے لیکن انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا, اور تم وہ لوگ ہو کہ تم نے عثمان غنی کو شہید کر دیا حالانکہ تم بھی مسلمان, عثمان غنی بھی مسلمان. اور پھر یہ فرمایا سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل نے کہ اگر احد پہاڑ تمہارے اس فعل کی وجہ سے پھٹ جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. سعید ابن زید نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ اس چیز کی وجہ سے, اس حرکت کی وجہ سے پھٹ جائے جو تم نے کی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ, کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا, تو یہ زیادہ حق ہے. اور میں نے عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ اسلام لانے پر مجھے مار رہے تھے. کیا مطلب تھا؟ کہ عمر فاروق کافر تھے, میں مسلمان تھا, لیکن باوجود ان کے کافر ہونے کے انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا, اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. مارا انہوں نے مجھے بہت لیکن قتل نہیں کیا. اور تم وہ لوگ ہو کہ تم نے مسلمان ہو کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو شہید کر دیا. تو ڈراتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, ہر مسلمان کی جان مال آبرو محفوظ ہے. بہرحال یہ سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل جو بہنوئی ہیں عمر فاروق کے, وہ سورہ مریم پڑھ رہے تھے, اور سورہ مریم عمر فاروق نے سنی تو مسلمان ہوئے. اور یہی صورت ہے جو ہجرت حبشہ کے موقع پر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے, جن کو حضرت جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے, حبشے میں جا کر سنائی تھی قیصر کو, ملک الروم کو, اور ان کو یہ سورت سنائی تو وہ بڑا حیران ہوا, بڑا متاثر ہوا کہ کیسی عجیب سورت ہے یہ, اور اس کے دل میں اسلام کی حقانیت آ گئی تھی تقریباً, جس کی تفصیل حدیث شریف کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس نے اسلام لانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا. بہرحال یہ سورت قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے, اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بھی ذریعہ بنی, اور اس کے مضامین عجیب و غریب ہیں. اس کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سورہ طہٰ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ ذکر کیا گیا، اور گویا مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جن نامساعد حالات سے تم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہو، انہی جیسے نامساعد اور مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور پورا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اس سورہ طہٰ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کافی دور تک. یہ چند آیات شروع میں جو میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے آٹھویں آیت تک، لیکن نویں آیت سے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور پھر چلتا ہی چلا گیا، اور تقریباً آدھے سے زیادہ سورت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے. اور اسی لیے ایک مرتبہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من هذا فصبر، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا. تو جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ طہٰ میں ذکر کیا کہ دیکھو تم سے پہلے جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئیں، لیکن وہ راہ حق پر ڈٹے رہے، نرمی سے، حکمت سے، معجزہ حسنہ سے کام کرتے رہے. یہی طریقہ ہے کام کرنے کا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، قرآن مجید میں فرمایا گیا آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. اس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی شروع کی آیات کا ترجمہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طہٰ ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں، الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو. اس سورت کی ابتدا ہے طہٰ کے لفظ سے، اور اسی لیے سورت کو سورہ طہٰ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں طہٰ کا لفظ ہے، اور اس کو سورۃ الکلیم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. طہٰ کے کیا معنی ہے؟ تو اس کی بہت ساری چیزیں ذکر کی گئیں مختلف مفسرین نے، کہ طہٰ سے مراد ہے طہارت اور ہا سے مراد ہے ہدایت. گویا اے نبی آپ ظاہر کے اعتبار سے بھی پاک ہیں اور باطن کے اعتبار سے بھی ہدایت دینے والے ہیں. ظاہر کے اعتبار سے آپ طاہر مطہر ہیں. تو ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ طہٰ سے اشارہ ہے طاہر کی طرف، اور ہا سے اشارہ ہے ہادی ہونے کی طرف. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ نبطیہ کا یا حبشی زبان کا لفظ ہے، اور طہٰ کے معنی ہے یا رجل. اور ایک مشہور قول یہ ہے کہ یہ طہٰ یہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چھپوائے جاتے ہیں ان میں ذکر ہوتا ہے طہٰ کا بھی اور یاسین کا بھی، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے معنی کا حقیقی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے ہم اس کا کچھ ترجمہ کر نہیں سکتے. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طہٰ کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، حضرت شیخ الہند نے ایسے ہی چھوڑ دیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طہٰ کے نیچے لکھ دیا طہٰ، طہٰ کے نیچے طہٰ، اور آگے لکھ دیا اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے نبی، ہم نے آپ پر قرآن نہیں اتارا تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے آپ پر قرآن نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت ہو، آپ کو تکلیف ہو۔ شقی یشقا شقاوتن کے اصل معنی ہوتے ہیں مشقت میں پڑنا، تکلیف میں ہونا، پھر اسی کے معنی ہوتے ہیں بدبخت ہونا، لیکن یہ سب اگلے معنی ہے، اصل معنی ہے تکلیف میں، مشقت میں اور محنت میں پڑنا۔ تو مقصد آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں؟ تو اس کے دو مطلب مفسرین نے ذکر فرمائے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور جنت کی طرف بلائیے، جہنم سے لوگوں کو بچائیے، تو اب آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو میں جہنم سے نکالوں، آگ سے بچاؤں، جنت کی طرف لے کر آؤں، جیسا کہ ہر مبلغ اور ہر داعی کی خواہش ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مبلغ اور کون داعی ہو سکتا ہے؟ تو آپ بے چین رہتے تھے کہ میں لوگوں کے دل میں ایمان کیسے اتاروں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کیسے داخل کروں، میں لوگوں کو دین پر کیسے لے کر آؤں۔ اس کے لیے آپ بار بار پریشان ہوتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے کہ آپ کی صحت متاثر ہونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اتنی تکلیف برداشت نہ کیجئے۔ اور اسی کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کو افراط فی شفقت سے منع کیا گیا، کہ ٹھیک ہے لوگوں پر شفقت ہونی چاہیے، لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہیے، لوگوں میں دین کا کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن اتنی محنت کہ جس سے خود انسان کو نقصان ہونے لگے، انسان کو تکلیف پہنچنے لگے، یہ ایسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف یہی نہیں فرمائی گئی، دوسری جگہوں میں بھی فرمائی گئی، چنانچہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ کیا مطلب کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اور یہی بات قرآن مجید کی سورۃ الکاف میں بھی گزر چکی ہے۔ تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو شاید آپ اپنے آپ کو افسوس کر کر کے ہلاک ہی کر لیں گے۔ أَسَفًا، افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ کیا مطلب کہ اتنا افسوس نہ کیجئے، اتنا افسوس نہ کیجئے۔ تو اس میں بڑی نصیحت ہو گئی ہم سب لوگوں کے لیے کہ آدمی کو دین کی تبلیغ، دعوت کا کام تو کرنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو مخاطب ہیں وہ دین پر آ جائیں، ہمارے گھر والے دین پر آ جائیں، ہمارے دائیں بائیں لوگ دین پر آ جائیں، امت دین پر آ جائے، امت اجابت دین پر آ جائے، امت دعوت دین پر آ جائے۔ جو کچھ کوشش اس کے لیے ہو سکتی ہے اپنے بس میں اعتدال کے ساتھ وہ کرتے رہنا چاہیے، مرتے دم تک کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لے، انسان اپنی دنیا آخرت ہی کو سے بے خبر ہو جائے، اپنی دنیا آخرت ہی میں اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، یہ ہے افراط فی شفقت، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ اتنی شفقت نہ کیجئے کہ خود آپ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو آپ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور غم میں گھلے جاتے ہیں، اتنا غم آپ نہ کیجئے۔ یہ پہلا مفہوم ہے جو مفسرین نے ذکر کیا۔ اور ایک دوسرا مفسرین نے مفہوم ذکر کیا، دوسرا مفہوم مفسرین نے ذکر کیا، وہ بھی بہت سارے مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ جب بعثت کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جنت اور دوزخ کی چیزیں ساری آپ کے سامنے آنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا بھی دیں، بتا بھی دیں، تو آپ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، ساری ساری رات آپ عبادت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں، آرام سے چلیے، آرام سے چلیے، یعنی بہت تکلیف اپنے اوپر برداشت نہ کیجیے۔ چنانچہ آپ نے پھر ساری رات عبادت نہیں کی، چھوڑ دی، بلکہ رات کے شروع کے حصے میں آپ آرام فرماتے تھے اور پھر رات کے آخری حصے میں آپ اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور تہائی رات میں تہجد پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ بات سورۃ المزمل میں بھی ہے کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حکم میں تخفیف فرما دی کہ نہیں، اپنے اوپر بہت مشقت نہ ڈالیے، بلکہ فقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة، جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں اتنا پڑھ لیا کیجئے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو دین کا کام اتنا کرنا چاہیے کہ جس سے انسان مشقت میں، تکلیف میں نہ پڑھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی، آپ نے فرمائی رسی کیسی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں خاتون نے باندھ رکھی ہے، وہ آ کے یہاں رات کو، بوڑھی خاتون تھی، عبادت کیا کرتی تھی اور اپنے بال اس سے باندھ لیتی تھی تاکہ جب نیند آنے لگے تو جھٹکا پڑے تو میں پھر دوبارہ عبادت شروع کر دوں۔ آپ نے فرمایا اس رسی کو کھولو، یہ شیطان کی رسی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہیے، اور پھر جب آنکھ کھلے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ساری ساری رات عبادت کریں گے، ہم سارا سارا دن جہاد کریں گے، اور جناب ہم شادی نہیں کریں گے، ہم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا مجھے آپ لوگوں کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے، کیا تم نے یہی کہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہی کہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کی پیروی نہیں کی فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ آدمی راحت اور آرام کے ساتھ دین پر عمل کرے، چلتا چلا جائے، چلتا چلا جائے، اس طریقے سے کہ زندگی بھی آسان رہے، آخرت کا راستہ بھی کھلتا چلا جائے۔ مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آ گئی، ہر انسان جب شروع میں دین کی طرف آتا ہے تو ایک جوش اور جذبے کے ساتھ آتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جذبہ نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا. مگر یہ ہے کہ اس جوش جذبے میں انسان پھر بہت آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، لیکن اس میں نقصان ہوتا ہے، صحت کو بھی، جان کو بھی، مال کو بھی، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور مسائل طرح طرح کے کھڑے ہوتے ہیں، دنیا خراب ہونے لگتی ہے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو وہ مجھے اکثر خط میں، اکثر تو نہیں لیکن کئی مرتبہ انہوں نے مجھے خط میں ایک جملہ لکھا اور وہ اب بھی محفوظ ہیں خطوط. اس میں حضرت نے کبھی یہ فرماتے تھے، آہستہ آہستہ چلیں، جلدی نہ کریں. فرماتے تھے آہستہ آہستہ چلیں، جلدی نہ کریں. کیا مطلب؟ کہ دین کے راستے میں آدمی کو آہستہ آہستہ چلنا چاہیے اور مرتے دم تک چلنا چاہیے. مقصد یہ تھا. اور جو آدمی بہت تیز دوڑے گا، مولوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب بہت تیز دوڑے گا تھوڑی دیر میں سانس پھول جائے گا، تھک کے بیٹھ جائے گا. تو ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے آہستہ آہستہ چلیں، جلدی نہ کریں. اور کبھی فرمایا مزے مزے چلیں، جلدی نہ کریں، مزے مزے چلیں، جلدی نہ کریں. تو یہ دین ایسا ہے کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت درست کرنے والا ہے. دیکھیے آپ بتائیے، قرآن مجید میں دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اصل تو یہ ہے کہ آدمی جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. لیکن کسی ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. انسان اگر اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت خراب کر دے تو ہمیشہ کی تباہی ہے، اور اگر اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا خراب کر دے تو ہمیشہ کی تباہی تو نہیں ہے لیکن وقتی تباہی تو ہو گئی، مصیبتیں تو کھڑی ہو گئیں. آدمی کو چاہیے کہ نہ اپنی دنیا خراب کرے اور نہ آخرت خراب کرے. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، اور یہی قرآن نے سکھایا کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑے. یہ قرآن، یہ دین کس لیے ہے؟ تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے. مجھے اس پر ایک اور اپنے شیخ کی بات یاد آ گئی. ہمارے شیخ تھے حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بیعت ہوا حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ سے. یہ سارے اکابر ایک سے ایک بڑھ کے تھے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آرام سے رکھنا چاہتے ہیں، آدمی خود ہی پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کرنا چاہتے. بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ کبھی مومن کو غمزدہ اور پریشان نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ آرام سے رہے، آرام سے کھائے، آرام سے پیئے، آرام سے نماز پڑھے، آرام سے سوئے، آرام سے عبادت کرے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ مومن خود اگر تکلیف میں پڑے تو پڑے، مومن خود تکلیف میں پڑے تو پڑے، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ لوگ تکلیف میں پڑے، قرآن تو نازل کیا گیا اس لیے کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو، ان کی آخرت بھی اچھی ہو. کیوں غلط کہہ رہا ہوں مولوی صاحب؟ تو قرآن تو اسی لیے نازل ہوا، یہ شریعت تو اسی لیے نازل ہوئی، یہ قرآن و سنت تو اسی لیے ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. اگر آخرت خراب ہو گئی تو تباہی ہی تباہی ہے، اور اگر آخرت کچھ ٹھیک بھی کر لی مگر دنیا تباہ ہو گئی تو کچھ حصہ تو خراب ہو گیا. خراب اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے نہ کبھی آخرت خراب کرنی چاہیے اور نہ دنیا خراب کرنی چاہیے. البتہ جہاں مقابلہ آ جائے دنیا اور آخرت کا تو پھر آخرت کو ترجیح دینی پڑے گی، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. اسی کو قرآن نے فرمایا بل تؤثرون الحیات دنیا، تم سے شکایت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت۔ اصل ہمیں ٹھیک کرنا ہے کس کو؟ آخرت کو، کہ ہماری آخرت صحیح ہو جائے۔ من زحزح عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز، جس کو آگ سے ہٹا دیا گیا، جہنم سے ہٹا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی تو جنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی دنیا بھی خراب کریں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو اور ساتھ ساتھ دنیا بھی ٹھیک رہے، حتی الامکان دنیا ہم خراب نہ ہونے دیں۔ ہاں، خود بخود خراب ہو جائے ہمارے عمل کے بغیر تو ایک علیحدہ بات ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا پھاڑ دینا، اپنے ہاتھوں سے اپنے کھانے کو نالی میں ڈال دینا، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑ دینا، اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزوں کو خراب کر دینا، کیا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے؟ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اپنے آخرت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی دنیا کو بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے عبادت میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا کہ نہیں، اتنی عبادت نہ کیجیے، اتنی تکلیف نہ اٹھائیے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے، شروع میں سو جاتے تھے، رات کے آخری شب میں اٹھتے تھے، تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، دو تہائی رات آرام فرماتے تھے۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں۔ تو بات صاف ہو گئی کہ نہ دوسروں کو تکلیف میں ڈالنا چاہیے، نہ خود تکلیف میں پڑنا چاہیے، البتہ دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، آہستہ آہستہ مزے مزے دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے، جنت کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑیں، مگر یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، الا تذکرۃ لمن یخشى، مگر یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو ڈرتا ہو، کس سے ڈرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ مگر یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو، یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے بھی کئی مجلسوں میں ہم نے قرآن کی روشنی میں عرض کی تھی کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، خشیت ہو، اگر غلطی ہو بھی جائے فوراً توبہ کر لے، رات کو غلطی ہوئی اسی وقت توبہ کر لے، سونے سے پہلے توبہ کر لے، صبح اٹھ کے توبہ کر لے، کم از کم رات کا گناہ تو صاف ہو گیا، صبح کو غلطی ہوئی شام کو توبہ کر لے، خدا کا خوف اگر دل میں ہو گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو۔ آگے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو۔ تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ شریعت کتنے سال میں مکمل ہوئی؟ 23 سال میں۔ اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے رہو، 20-23 سال میں مکمل متقی بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ چاہو کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی منٹ میں مکمل طور پر آپ نمونہ سلف صالحین بن جاؤ، یہ مشکل ہے۔ آپ بچے کو اگر ٹیکے لگا کر بڑا کرنے کی کوشش کرو گے، چھوٹا بچہ اس کو طاقت کے ٹیکے لگا کر اگر آپ اس کو جلدی سے بڑا کرنے کی کوشش کرو گے، بچے کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اس کا تو طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو دودھ پلاتے رہو، کھلاتے رہو، آہستہ 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 20-25 سال میں وہ بچہ جو اتنا آپ کے ہاتھوں میں تھا ہٹا کٹا جوان بن جائے گا، خود ہی دوڑنے لگے گا۔ لیکن آپ یہ کوشش کرو کہ ٹیکے لگا کہ اس کو جلدی سے کھڑا کر دوں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ قرآن بھی نازل ہوا 23 سال میں، آہستہ آہستہ تنزیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ ممن، اور یہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا. اور خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کتنے دنوں میں پیدا کیے؟ 6 دن میں. فی ستت ایام ثم استوى على العرش، قرآن مجید میں سورۃ المومن کے اندر. اور وہاں بھی مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہتے ساری چیزیں پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کام ترتیب اور تدریج کے ساتھ فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ناموں میں ہے رب. رب کا کیا مطلب؟ پالنے والا. آہستہ آہستہ پالتے چلے جاتے ہیں، 23 سال میں بچہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. آگے فرمایا الرحمن على العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، رحمان عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا، رحمان عرش پر قائم ہو گیا. اب یہ استوا کا کیا مطلب ہے؟ تو استوا کے معنی ہوتے ہیں قائم ہونے کے، بیٹھ جانے کے، جلوہ افروز ہونے کے. لیکن اس استوا کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالی رحمان پر کیسے استوا فرمایا ہے؟ رحمان نے عرش کے اوپر کیسے استوا فرمایا ہے؟ کیسے جلوہ افروز ہوئے ہیں؟ اس کو ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے، نہ ہمیں معلوم ہے. اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور جملے میں فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الایمان الاستواء معلوم، کہ استوا لغت کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کے، کھڑے ہونے کے اور جلوہ افروز ہونے کے. والکیف و مجہول، لیکن اس استوا کی اللہ تعالی کے لیے کیا کیفیت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. والایمان به واجب، اس استوا کے اوپر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے الرحمن علی العرش استوا. لیکن والسؤال عنہ بدعۃ، اس استوا کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے، یعنی سوالات اس کے بارے میں نہیں کرنے چاہیے. تو الاستوا معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. تو رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا، له ما فی السماوات وما فی الارض، اسی رحمان کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے. وما تحت الثرى، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. اب زمین جو ہے سمندر ہے، اس سمندر کے بالکل، سمندر کتنی گہرائی ہو؟ میلوں لمبے گہرے سمندر ہیں. ان سمندروں کے نیچے جو مٹی، گیلی مٹی ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ ابھی تو انسان سمندروں کے صرف نیچے تک ہی پہنچا ہے، لیکن ان مٹی کے نیچے پھر نیچے پھر نیچے کیا ہے؟ اور دوسری طرف نکلنا ہے کہ تو ابھی تو کوشش ہی کوئی نہ ہو سکی. تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، اور اسی کے لیے ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم بات زور سے کرو تو اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو اور بہت چھپی ہوئی چیز کو. یہاں 3 چیزیں ذکر کی گئیں، ایک جہر، ایک سر، ایک اخفا. تو جہر کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی زور سے کوئی بات کرے. سر کا مطلب یہ کہ چپکے سے کوئی بات کی کہ جو صرف میں نے یا کسی ایک آدمی نے تو سنی لیکن باقی کسی نے نہیں سنی، سر کہتے ہیں راز. ایک اور اس سے بھی آگے کا درجہ ہے اخفا، اور اخفا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی گہری بات ہے کہ خود انسان نے بھی ابھی تک اس کا تکلم نہیں کیا. اب ایک بات تو انسان زور سے کرتا ہے، مثلا میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ایک فرض کرو کوئی بات ایسی ہے جو میں نے دل دل میں کہتی، اپنے آپ کو تو کہتی لیکن کسی نے نہیں سنی، ایک وہ ہے جو ابھی میں نے زبان سے کہی نہیں بلکہ صرف خیال ہی خیال ہے، اس کا زبان سے کوئی تکلم ہی نہیں ہوا، وہ ہے اخفا. بلکہ ایک وہ بات ہے جو ابھی میرے دماغ میں بھی نہیں آئی، کل کو شاید آئے گی، مجھے بھی نہیں معلوم کہ پتہ نہیں کل کو کیا میرے دماغ میں آئے گا، کسی انسان کو پتہ نہیں کہ کل میرے دماغ میں کیا آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جہر کو بھی جانتے ہیں، سر کو بھی جانتے ہیں، اخفا کو بھی جانتے ہیں. جو بات زور سے کہی جا رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو بات چپکے سے کہی جا رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو بات ابھی کہی نہیں گئی بعد میں کسی وقت کہی جائے گی، ابھی اس آدمی کے بھی ذہن میں نہیں آئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کو فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ جہر بالقول کریں یعنی بات زور سے کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ جانتا ہے سر کو بھی، راز کی بات کو بھی، اور اس بات کو بھی جو بہت زیادہ چھپی ہوئی ہو. اسی لیے صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے نزدیک بھی ایک ذکر بالجہر ہوتا ہے، زور سے ذکر کرنا، ایک ذکر بالسر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ذکر کرنا، ایک ذکر خفی ہوتا ہے جس کو ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے، صرف دل دل میں ذکر کرنا اور خیال کرنا. تو یہ سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں، ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور بعد مفسرین نے لکھا کہ یہاں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ زور سے بات کریں تو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چھپا کر بات کریں وہ بھی جانتا ہے، اور جو بہت زیادہ چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ بہت زور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر بسر کریں گے تو بھی ثواب پورا ملے گا، ذکر خفی کریں گے تو بھی ثواب پورا ملے گا، کیونکہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ذکر بالجہر کو بھی جانتے ہیں، ذکر بالسر کو بھی جانتے ہیں، اور ذکر خفی کو بھی جانتے ہیں، ثواب سب کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ زور سے بات کریں، تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو، اور بہت زیادہ چھپی ہوئی بات کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بہت سارے ہیں، قرآن مجید میں بھی سورۃ الحشر کے اندر کئی نام ذکر کیے گئے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی، بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں، اور احادیث شریفہ میں بھی آتے ہیں. چنانچہ ترمذی کی روایت میں، ترمذی کی ایک روایت میں 99 نام اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں، جو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو یہ سب اچھے اچھے نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، صفات جلال اور صفات جمال کو بتلاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. ان اسماء حسنہ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے سورۃ الاعراف میں آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو پکارا کرو ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یہ اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور ان اسماء حسنہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے. اور چونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ نام قرآن میں آئے ہوں یا حدیث میں آئے ہوں. آپ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھ سکتے. صرف وہی نام ہوں گے جو قرآن میں آئے ہیں اور حدیث شریف میں آئے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں سب توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا قرآن سے ثابت ہیں اور یا حدیث شریف سے ثابت ہیں، بس وہی اسماء حسنہ ہوں گے، انہی کو پکارا جائے گا اور انہی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے گا. اپنی طرف سے ہم کوئی نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. تو یہاں فرمایا گیا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یہاں آ کر یہ 8 آیات پوری ہو گئی. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے پھر یہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا سورہ طٰہٰ کی 9 آیت سے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. یہاں تک کہ ان 8 آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰہٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں. الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر یہ قرآن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا. له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم بات زور سے کرو تو اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو اور بہت چھپی ہوئی چیز کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. له الاسماء الحسنى، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کی اور ان آیات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اور اس مجلس میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے والے اور سننے والوں کو اور جو لوگ بھی اس کو پڑھیں اور سنیں، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله.